बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق الله العلي العظيم।
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। पैगंबर, कह दो कि मैं तुम सब की तरफ उस अल्लाह का रसूल और नुमाइंदा हूँ जिसके लिए ज़मीन और आसमान की ममलिकत है। उसके अलावा कोई खुदा नहीं है। वही हयात देता है और वही मौत देता है। लिहाजा अल्लाह और उसके पैगंबर उम्मी पर ईमान ले आओ जो अल्लाह और उसके कलिमात पर ईमान रखता है, और उसी का इत्तेबा करो कि शायद इसी तरह हिदायत याफ्ता हो जाओ।
सामीन, रेडियो तहरान की दूसरी मजलिस के साथ हाजिर खिदमत हैं। हुसैन तकवी का सलाम कबूल कीजिए। प्रोग्राम के आगाज में आप सामीन ने सूरह मुबारक आराफ की 158वीं आयत की तिलावत और इस आयत का उर्दू तर्जुमा समाअत फरमाया। कारी थे अली अरबाबी। सामिन, हमारी ये दूसरी मजलिस की नशरियात शार्ट वेव में 31 मीटर बैंड मुताबिक 9710 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव में 765 किलोहर्ट्ज़ पर पेश की जा रही हैं। इंटरनेट पर हमारी लाइव नशरियात सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। हमारा पता है urdu.sairtv.ir। वेबसाइट में आप रेडियो के ऑप्शन को क्लिक करें, लाइव ऑप्शन को क्लिक करें और ताज़ा तरीन ख़बरें और दीगर प्रोग्राम समाअत फरमाएं। इसके अलावा रोज़ाना नशर होने वाले प्रोग्राम भी سائٹ پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، رپورٹ اور انٹرویو پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد آپ سامعین سن سکیں گے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔ اس کے بعد نوروز کی مناسبت سے فطرت یا نیچر ڈے کی مناسبت سے خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین اخبارات و جرائد کی شہ سرخیوں اور مختصر مقالوں اور تفصیلی خبروں پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرمائیں گے، اور آئینۂ صحافت کے بعد آپ سامعین اپنا پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں سن سکیں گے۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ایک مرتبہ پھر نوٹ فرمائیں، urdu.sehar.tv.ir۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے عالمی خبریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں لال شہباز قلندر کے مزار پر عقیدت مندوں اور پولیس میں تصادم، درجنوں زخمی۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے پلوامہ میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ جامع ایٹمی معاہدے کے مشترکہ کمیشن کا آن لائن اجلاس، ایران اور گروپ 4+1 کے نمائندوں کی شرکت۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان میں لال شہباز قلندر کے عرس کے موقع پر تصادم میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق یہ تصادم پولیس اور عقیدت مندوں کے درمیان ہوا۔ رپورٹ کے مطابق اس تصادم میں کم سے کم 40 افراد زخمی ہوئے، جن میں 7 پولیس اہلکار بھی شامل ہیں۔ رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت کے پیش نظر اعلان کی جانے والی بندشوں کے باوجود لال شہباز قلندر کے عرس میں شدت کے ساتھ ہزاروں عقیدت مند پہنچ گئے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ سندھ حکومت نے اعلان کیا تھا کہ کرونا کے پھیلاؤ کے پیش نظر صوبے کے سبھی مزارات اور زیارت گاہیں بند رہیں گی۔ بتایا گیا ہے کہ لال شہباز قلندر کا مزار بھی بند تھا، لیکن جمعرات کی شام تک ہزاروں لوگ مزار کے باہر جمع ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق جمعرات کی رات عقیدت مندوں نے دھاوا بول کے ایک دروازہ توڑ دیا، جس کے بعد حالات خراب ہو گئے۔ پولیس نے لوگوں کے روکنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور عقیدت مندوں نے جواب میں پولیس پر پتھراؤ کر دیا۔ بتایا گیا ہے کہ پولیس اور عقیدت مندوں کے درمیان تصادم کافی دیر تک جاری رہا۔ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر میں شدت آ گئی ہے، جس کا زور صوبے پنجاب اور شہر لاہور میں زیادہ بتایا گیا ہے۔ پاکستان کے نیشنل کرونا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے مزید 5,234 مریضوں اور 83 اموات کا اندراج کیا گیا۔ اس دوران اس موذی وبا سے 1,931 افراد شفایاب بھی ہوئے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 56,347 ہو گئی ہے، جن میں سے 3,384 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق پاکستان میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی مجموعی شرح 10.43% ہو گئی ہے۔ ادھر صوبہ پنجاب کے محکمہ صحت نے اعلان کیا ہے کہ اس صوبے میں کرونا ٹیسٹ کے مثبت نتائج کی مجموعی شرح 12% ہے، لیکن شہر لاہور میں یہ شرح 20% ہے۔ بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں کرونا کی تیسری لہر کی شدت صوبہ پنجاب میں زیادہ ہے۔ اس رپورٹ کے مطابق صوبہ پنجاب میں اب تک 6,485 افراد کرونا سے مر چکے ہیں، جبکہ پورے پاکستان میں کرونا سے مرنے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ سمعین، کرونا کی پاکستان کی صورتحال کے تناظر میں تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے سید علی رضوی۔
پاکستان میں 9 ماہ اور 10 روز کے بعد کرونا کے نئے مریضوں میں یومیہ اضافہ کی شرح 5,000 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 20 روز سے پاکستان میں شروع ہونے والی کرونا کی تیسری لہر کے دوران نئے مریضوں کے تعداد میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔
8 لاکھ سے زیادہ ڈوزز پاکستان میں ویکسین کی آلریڈی لگ چکی ہیں، اور اس مہم کو ہم آگے لے جا کر اور فردر تیز کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت وبا اپنے زور پر ہے، اور تمام احتیاطی تدابیر جس میں ماسک کا استعمال اور فاصلہ اور ہجوم سے اجتناب کے علاوہ جو ایک اہم اسٹریٹجی ہے وہ ویکسینیشن ہے۔
پاکستان کے وزارت صحت کے مطابق پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک میں 4,974 نئے مریضوں کا اندراج کیا گیا، جو 19 جون 2020 کے بعد ملک میں ایک دن میں کرونا میں مبتلا ہونے والوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔
یہ کرونا میں بھی ہمارے کو احتیاط کرنی چاہیے، صفائی کا خیال رکھنا چاہیے، اور جو ایس او پیز ہے اس پہ عمل کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے لیے عافیت کر دے گا۔
دوسری جانب کرونا میں مبتلا ہونے والے کم سن بچوں کی تعداد میں بھی مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور صرف پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں 5,700 سے زائد بچے اس موذی وائرس میں مبتلا پائے گئے ہیں۔ اس صورتحال نے پاکستانی حکام اور شہریوں میں تشویش کی لہر پیدا کر دی ہے۔
بچے میں جب وہ آتے ہیں تو ان کے سمپٹمز پچھلے 2 ویوز کے مقابلے میں ہمیں زیادہ نظر آ رہے ہیں، کہ پہلے جو پازیٹیو کیسز آتے بھی تھے، کانٹیکٹس آتے بھی تھے، ان میں سمپٹمز نہیں آتے تھے، لیکن ابھی بچوں میں بخار اور کھانسی، اس کی شدت بھی زیادہ ہے۔
یہ صورتحال ایسے وقت میں پیدا ہوئی ہے جب پاکستان کے مختلف شہروں میں لاک ڈاؤن اور بندشوں کا سلسلہ جاری ہے، اور قانون نافذ کرنے والے اداروں ایس او پیز پر عمل درآمد نہ کرنے والوں کے ساتھ سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ پاکستان میں کرونا کے خراب صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے افغان مہاجرین کا رضاکارانہ طور پر وطن واپسی کا عمل کو بھی روک دیا گیا ہے۔ سید علی رضوی، سحر عالمی نیٹ ورک۔
ہندوستان میں کرونا کی دوسری لہر میں جمعے کو متاثرین اور اموات میں ریکارڈ اضافہ دیکھا گیا ہے۔ نئی دہلی سے موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستانی وزارت صحت کے جمعے کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا کے 81,466 نئے مریضوں اور 469 نئی اموات کا اندراج کیا گیا۔ یہ ہندوستان میں 2021 میں ایک دن میں کرونا سے متاثرین اور اموات کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ ہندوستانی وزارت صحت کے مطابق ملک میں کرونا سے متاثرین کی مجموعی تعداد 1,23,03,131 اور اموات کی تعداد 1,63,396 ہو گئی ہے۔ ہندوستان میں کرونا کی نئی لہر کی شدت بھی ریاست مہاراشٹر میں زیادہ ہے۔ 24 گھنٹے میں کرونا کے 10,293 نئے مریضوں اور 249 اموات کا اندراج کیا گیا ہے۔ مہاراشٹر میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد بڑھ کے 3,67,897 ہو گئی ہے، جبکہ پورے ہندوستان میں کرونا کے زیر علاج مریضوں کی تعداد 6,14,696 بتائی گئی ہے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں سیکیورٹی اہلکاروں اور مسلح علیحدگی پسندوں کے درمیان زبردست تصادم میں 3 افراد کے مارے جانے کی خبر ہے۔ سری نگر سے ہمارے نمائندے نے سرکاری ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ پلوامہ میں مسلح علیحدگی پسندوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد سینٹرل ریزرو پولیس فورس اور راشٹریہ رائفل کے جوانوں پر مشتمل ایک خصوصی آپریشن گروپ کو روانہ کیا گیا۔ اس خصوصی آپریشن گروپ نے جمعے کی رات دیر گئے پلوامہ کے پورا علاقے کو محاصرے میں لے کر تلاشی مہم شروع کی. اس رپورٹ کے مطابق آپریشن کے دوران مسلح جنگجوؤں نے خودکار ہتھیاروں سے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ شروع کر دی جو کافی دیر تک جاری رہی. اس دوران سیکیورٹی فورس نے آپریشن روک دیا. صبح ہونے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے دوبارہ آپریشن شروع کیا تو مسلح لزگی پسندوں نے دوبارہ فائرنگ شروع کر دی. یہ سلسلہ کافی دیر تک جاری رہا. سرکاری ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تصادم میں 3 مسلح علیحدگی پسند مارے گئے ہیں. فائرنگ میں ایک خاتون کے بھی زخمی ہونے کی خبر ہے جس کی حالت خطرے سے باہر بتائی گئی ہے. یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں. ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کا آن لائن اجلاس شروع ہو گیا ہے. نائب وزرائے خارجہ اور وزارت خارجہ کے ڈائریکٹروں کی سطح پر ہونے والے اس اجلاس میں ایران اور گروپ 4+1 کے وفود موجود ہیں اور اس کی سربراہی یورپی یونین کا نمائندہ وفد کر رہا ہے. اس اجلاس میں ایران کے وفد کی سربراہی نائب وزیر خارجہ سید عباس عراقچی کر رہے ہیں جبکہ اجلاس کی سربراہی یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل انریک مورا کر رہے ہیں. اس سے قبل جاپان کی کیودو نیوز ایجنسی نے اس اجلاس کے انعقاد کی خبر دی تھی اور اعلان کیا تھا کہ ایران اور یورپ کے اعلی حکام نے پیر کو جرمنی میں ایک دوسرے سے ملاقات کی تھی جس میں 2015 میں ہونے والے ایٹمی سمجھوتے کو ایک بار پھر زندہ کرنے پر اتفاق کیا گیا تھا. دوسری جانب یورپی یونین نے بھی ایک بیان جاری کر کے ایٹمی سمجھوتے کے مشترکہ کمیشن کے اجلاس کی جانب اشارہ کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اس اجلاس میں ایٹمی سمجھوتے میں امریکہ کی ممکنہ واپسی کا مستقبل واضح ہو جائے گا. اس اجلاس میں ایران اور چین، فرانس، جرمنی، روس اور برطانیہ کے نمائندے موجود ہیں. ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف کے امتیازی طرز عمل پر سخت تنقید کی ہے. ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبد الناصر ہمتی نے بین الاقوامی مالیاتی فنڈ اور عالمی بینک کے ورچوئل اجلاس سے خطاب میں مطالبہ کیا ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ آئی ایم ایف امریکہ کی دخل اندازی اور دباؤ کو نظر انداز کر کے جلد سے جلد ایران کی قانونی درخواست کا جواب دے گا. انہوں نے کہا کہ کرونا کے پھیلاؤ سے ترقی پذیر ممالک کی معیشت کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے اور ایران ان ممالک میں شامل ہے جو خطے میں اس عالمی وبا کے برے اثرات سے زیادہ متاثر ہوا ہے. ایران کے مرکزی بینک کے سربراہ عبد الناصر ہمتی نے ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ پابندیوں اور زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی پالیسی کے باوجود ایران نے کرونا وبا کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کیا. انہوں نے کہا کہ ایران نے مسائل پر قابو پانے کے لیے اچھی حکمت عملی اختیار کی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ 9 مہینے کے دوران ایران کی معاشی شرح نمو 2.2% تھی، تاہم دیگر ترقی پذیر ممالک کی طرح ایران کو بھی اپنی پالیسیوں کو آگے بڑھانے کے لیے مالی معاونت کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو بیماریوں کے منفی اثرات پر قابو پانے اور ان کی معاشی شرح نمو کو بحال کرنے کے لیے ضرورت مند ممالک کی مالی مدد کرنی ہوگی. عبد الناصر ہمتی نے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے اب تک 85 ممالک کو 100 ارب ڈالر سے زیادہ کا قرضہ دیا ہے اور اس فنڈ نے مناب خطے کے ممالک کو تقریباً 16 ارب ڈالر کا قرض دیا ہے، لیکن ہنگامی فنڈ کی درخواست کرنے والے سر فہرست ممالک میں سے ایک یعنی ایران کو ابھی تک بغیر کسی معقول وجہ کے اس قسم کا کوئی قرض نہیں دیا گیا. انہوں نے مزید کہا کہ افسوس کی بات ہے کہ 15 اکتوبر 2020 کو امریکہ کے سرکاری نوٹ میں یو ایس گروپ کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ قرضے کے حصول کے لیے ایران کی درخواست کی مخالفت کریں. ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا ہے کہ گزشتہ سال ایران کی پیٹرو کیمیکل پیداوار میں 2.5 کروڑ ٹن کا اضافہ ہوا ہے۔ بیجن نامدار زنگنے نے اوپیک پلس کے وزرائے تیل و توانائی کے 15ویں آن لائن اجلاس کے اختتام پر اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ ایران نے اپنے فرائض پر بخوبی عمل کیا ہے کہا کہ بعض ممالک نے اپنے فرائض پر عمل نہیں کیا، جس پر بعض دیگر فریق ملکوں نے اعتراض بھی کیا ہے اور طے پایا ہے کہ ان ممالک کو ستمبر تک کی مہلت دے دی جائے تاکہ یہ ممالک بھی اپنے وعدوں اور فرائض پر عمل کر سکیں۔ ایران کے وزیر پیٹرولیم نے کہا کہ 2019 کے مقابلے میں 2020 میں تیل کی عالمی تقاضوں میں 9.6 بیرل تیل کی کمی واقع ہو گئی تھی اور اب بھی تیل کے یہ تقاضے 2019 کے برابر نہیں پہنچے ہیں۔ واضح رہے کہ تیل برآمد کرنے والے ملکوں کی تنظیم اوپیک نے جمعرات کے روز اپنے 15ویں اجلاس میں جو آن لائن منعقد ہوا مئی کے مہینے کے لیے اپنی یومیہ پیداوار میں 350,000 بیرل، جون کے مہینے کے لیے یومیہ 350,000 بیرل اور جولائی کے مہینے کے لیے یومیہ 450,000 بیرل تیل کی پیداوار بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یمن کی فوج نے جنوبی سعودی عرب میں واقع ملک خالد ایئر بیس پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے اعلان کیا ہے کہ یمنی فوج کے قاسم کے 2 قسم کے 2 ڈرون طیاروں نے صوبہ اسیر کے خمیس مشید علاقے میں ملک خالد ایئر بیس پر بمباری کی ہے۔ یمنی فوج اور رضاکار فورس نے حالیہ مہینوں میں جنوبی سعودی عرب میں واقع جیزان و ابہا ہوائی اڈے اور ملک خالد ایئر بیس کو کئی بار اپنے ڈرون اور میزائل حملوں کا نشانہ بنایا ہے۔ جیزان اور ابہا ہوائی اڈے اور ملک خالد ایئر بیس سے ہی جار سعودی اتحاد یمن پر حملوں کے لیے مدد اور ایندھن حاصل کرتا ہے۔ دریاسنا یمن کی آئل کمپنی نے اعلان کیا ہے کہ جار سعودی اتحاد نے یمن کے 2 بحری جہاز روک لیے ہیں۔ یمن کی قومی آئل کمپنی کا کہنا ہے کہ ان دونوں آئل ٹینکروں کو روکے جانے کے بعد سعودی عرب کے ہاتھوں روکے جانے والے یمن کے ایندھن کے حامل جہازوں کی تعداد 10 ہو گئی ہے۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کی استواری اقتصادی، سماجی اور سیکیورٹی کے اعتبار سے علاقے کے لیے نہایت فائدہ مند ہے۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے سی این این سے گفتگو میں ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات کی برقراری کے سمجھوتے پر عنقریب دستخط کے امکان کے بارے میں کہا کہ تعلقات کی استواری پر بات چیت چل رہی ہے، تاہم سمجھوتے کا دار و مدار کافی حد تک فلسطین اور اسرائیل کے درمیان امن کے عمل میں حاصل ہونے والی پیش رفت پر ہے۔ انہوں نے مکہ کے لیے تل ابیب سے براہ راست پروازوں پر سعودی عرب کی رضامندی کے بارے میں کہا کہ فلسطین و اسرائیل کے مسئلے میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو اسرائیل کے شہریوں کا خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، سعودی عرب میں خیر مقدم کیا جائے گا۔ سعودی وزیر خارجہ نے مخالف صحافی جمال خاشقجی کے قتل کیس میں سعودی ولی عہد بن سلمان کی سزا کے سلسلے میں کیے جانے والے سوال کا جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ حکومت امریکہ کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات بہت مضبوط ہیں اور سعودی حکومت امریکی مفادات کی کنجی ہے جسے علاقے اور علاقے سے باہر فوقیت حاصل ہے۔ امریکی پولیس نے ریاست ایلی نوائے میں ایک 13 سال کے نوجوان کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ ہل ویب سائٹ نے ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ پولیس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس نے رات 2:35 پر 2 نوجوانوں کو ایک سڑک سے گزرتے ہوئے دیکھا جس میں ایک مسلح تھا جو پولیس کو دیکھتے ہی بھاگنے لگا اور پولیس نے سینے پر گولی اسے مار دی، جبکہ دوسرے کو جس کی عمر 21 سال ہے گرفتار کر لیا گیا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ جی ہاں سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور پروگرام گرد و پیش میں اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ جی ہاں سامعین، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایران اور چین نے اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط کیے ہیں، اور یہ معاہدہ 25 سالہ ہے۔ اس تناظر میں تہران میں ہمارے ساتھی علی عباس رضوی نے لندن میں مقیم بین الاقوامی امور کے ممتاز تجزیہ نگار مشتاق لاشاری سے گفتگو کی ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ گفتگو کس انداز میں علی عباس رضوی نے شروع کی۔
مشتاق لاشاری صاحب، جیسے ہی ایران چین جامع اسٹریٹجک معاہدے پر دستخط ہوئے، مغربی میڈیا نے امریکی حکام کے ساتھ واویلا مچانا شروع کر دیا۔ میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، دو ملکوں کا آپسی معاہدہ ہے، ظاہر ہے کہ جامع تعاون کا معاہدہ ہے، اس پر امریکہ اور مغرب اور مغربی میڈیا کو خلیج کیوں؟ فرض کر لیں کہ اگر یہ معاہدہ تہران اور لندن کے درمیان ہوتا تو کیا اس وقت بھی یہی الزامات جو اس وقت ایران پر مغربی میڈیا لگا رہا ہے لگا جاتے؟
بالکل نہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اگر آپ لانگ ٹرم میں دیکھیں تو امریکہ جو ہے اور مغربی دنیا جو ہے وہ نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ ان کی اکنامک، ان کی ملٹری پاور، ان کی مت جو ایک یونی پولر ورلڈ کا کنسیپٹ تھا کہ جی دنیا کے اندر اب صرف ایک ہی سپر پاور ہے اور وہ امریکہ ہے، وہ ختم ہو چکا ہے۔ اس کو روس نے بھی چیلنج کیا ہے، اس کو چین بھی چیلنج کر رہا ہے، اس کو ایران پچھلے 40 سال سے چیلنج کر رہا ہے کہ آپ دنیا کے مالک نہیں ہو۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک بہت ہی ایک قسم کا چیلنجنگ سچویشن ہے کہ اگر یہ معاہدہ، نمبر ون معاہدہ کا ہونا، پھر اس کو امپلیمنٹ ہونا، وہ ہر طرح سے سازی کریں گے۔ وہ ان کی جو سہونی قوت آپ کے نیکسٹ ڈور بیٹھی ہوئی ہے اسرائیل، وہ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں اب دوبارہ وہ 79-80 والی سچویشن کریٹ نہ کریں اور کسی ملک سے ایران کے اوپر حملہ نہ کرا دیں۔ یہ بالکل ایک بہت ہی سینسیٹیو مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں خطے کے لوگوں کو، امریکی عوام کو، برطانوی عوام کو، مغرب کی دنیا کی عوام کو اس کو آگے بڑھانے کے لیے ایران کا اور چین کا ساتھ دینا چاہیے، چونکہ جو دنیا میں اب لڑائی 21ویں صدی کی شروع ہو رہی ہے وہ ملٹرلی اب کوئی ملک کسی پہ قبضہ نہیں کر سکے گا، بلکہ اب یہ اکنامک کی لڑائی ہے جس میں چین اور ایران بہت آگے بڑھ جائیں گے اس معاہدے کے بعد، اور ان کو کوئی روک نہیں سکے گا کہ اس خطے میں ان کی ایک ریجنل پاور، ایک ہب، ایک ایسا مرکز بن جائے۔ چونکہ دیکھیں چابہار اور بندر عباس دونوں ڈیپسٹ پورٹ ہیں ان دا ورلڈ۔
لاشائی صاحب، آپ کیا یہ سمجھ رہے ہیں کہ اب چین اس نتیجے پر پہنچ گیا ہے کہ ایران بحر خزر، بحر عمان اور خلیج فارس، حتیٰ بحر ہند کے درمیان ایک مضبوط پل ہے، اور اس طریقے سے چین اپنی اقتصاد اور اپنی تجارت کو وسیع ایشیا کے ممالک اور حتیٰ دیگر ملکوں میں بھی وسیع تر کر سکتا ہے، تو کیا اب عملی طور پر چین نے اس دستاویز پر جو دستخط کیے ہیں قدم اٹھانے کی ٹھان لی ہے؟
بالکل، میں 100% میں نے کبھی آج تک چین کو کسی معاہدے سے ودرا کرتے، اس پہ امپلیمنٹ نہ کرتے نہیں دیکھا ہے، بلکہ چین کا یہ پائلٹ پروگرام ہے، ان کا جو شارہ ریشم کہیں، بیلٹ روڈ انیشیٹو کہیں، یہ ان کا پائلٹ پروگرام ہے۔ انہوں نے شروع کیا تھا پاکستان میں، لیکن پاکستان کے کچھ مسائل ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، اس پہ پھر کبھی پروگرام کیجئے گا تو ہم بات کریں گے، اس کے اپنے مسائل ہیں، لیکن ایران کا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ایرانی قوم یکجا ہے، اکٹھی ہے، اور سیکورٹی ان کی مضبوط ہے، انہوں نے کبھی کہیں جھکے نہیں ہے، تو چین کے لیے یہ انا کا مسئلہ ہے، ان کی فیوچر کا مسئلہ ہے، ان کی یونی پولر ورلڈ میں امریکہ کو چیلنج کرنے کا مسئلہ ہے، اور ان کی جو آنے والی پالیسیاں ہیں ان کا ایک پائلٹ پروگرام، ایک رول ماڈل، ایک شو پیس ہے۔
آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا، آپ سے آخری سوال کرنا چاہوں گا، آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اب امریکہ کچھ ہوش کے ناخن لے گا؟
دیکھیں، امریکہ کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے۔ امریکہ نے اگر پھر کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جو انہوں نے 80 میں کیا تھا اور عراق سے حملہ کروایا تھا، اس دفعہ امریکہ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرے، اور اس ایڈونچر میں اگر وہ پھنسیں گے تو پھر ان کو اس سے ودرا کرنا۔ اور اس کا آپ دیکھ لیں، جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جو معاہدہ تھا اسے یونیلیٹرل ودرا کیا، تو یورپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا، انہوں نے آخری دم تک کوشش کی۔ اس وقت بھی امریکہ جو ہے وہ ایک آئسولیشن کی طرف جائے گا اگر اس نے کوئی اس طرح کا ایڈونچر کرنے کی کوشش کی یا کرانے کی کوشش کی کسی اور قوت سے، جیسا اس نے 1980 میں کیا تھا۔ یہ اب بات 21ویں صدی میں نہیں چلے گی، دنیا کے اندر اتنی زیادہ انفارمیشن اور اتنی زیادہ انٹلیکٹ آ چکی ہے اور اتنی انفارمیشن کا وہ ہے کہ ذرائع سے لوگ جو ہیں وہ جان چکے ہیں کہ امریکہ کیا چاہتا ہے اور کس طریقے سے اپنی سپرمیسی کے لیے وہ کوئی بھی اقدام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور اب امریکہ کے اندر جو بائیڈن کے آنے کے بعد جو ان کی اکنامکس حالت ہے اور جس طریقے سے ان کی اکنامی اتنی نیچے گئی ہے کہ ان کو تو اپنے پڑی ہوئی ہے، ان کو تو اس وقت سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو ٹیکل کریں جو ان کی انٹرنل غلط پالیسیوں کی وجہ سے سابقہ کئی دہائیوں سے اس کی وجہ سے وہ پھنسے ہوئے ہیں۔ اور وہ ان کو کبھی نہیں بھولیں گے تاریخی طور پہ، ویتنام کی وار، افغانستان میں ان کا جانا اور باقی عراق میں ان کا جانا، پوری دنیا میں دیکھ۔
جی ہاں سامعین، نے اسی گفتگو کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ پروگرام کے بارے میں اپنی آرا سے ہمیں ضرور مطلع فرمائیے گا۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى نُورٍ كَذُو شُد نُور خَا پَیدَا زَمِن اَزْهُ بِ اُو سَاكِن فلک در عشق یو شیدا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور غا پیدا زمین از حب او ساکن فلک در عشق یو شیدا محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود محمد احمد و محمود ویرا خالقش بستود کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا کزو شد بود ہر موجود ازو شدی دہ بینا وصل اللہ علی نور کزو شد نور ہا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق یو شیدا اگر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم اگر نام محمد را نیا برد دے شفیع آدم نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح از غرق نجینا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو چشم نرگس نشرا کے مازا غلب سر خانن دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا دو زلف عنبری نشرا کے واللیلی اذا یغشا وصلی اللہ علی نور کزو شد نور کا پیدا زمین از ہو بے او ساکن فلک در عشق او شیدا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے مستقل سلسلے وار پروگرام یادوں کے جھروں کے کام, تو لیجئے سماعت فرمائیے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 13 فروردین, 19 شعبان اور 2 اپریل کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس شعبان سن 6 ہجری قمری کو غزوہ بنی مستلق لڑی گئی. بنی مستلق قبیلے کا تعلق خزاع قبائل سے تھا جو قدیم زمانے میں ہجرت کر کے مکے کے نزدیک آباد ہو گیا تھا. اس قبیلے کی بزرگ شخصیات ہمیشہ مکے میں بت پرستی کو عام کرنے میں لگی رہتی تھی. مدینے میں مسلمانوں کے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد بنی مستلق قبیلہ جو بت پرستی پر اصرار کر رہا تھا مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ ہو گیا. لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے ہمراہ اس سے مقابلے کے لیے نکلے. اس جنگ میں قبیلہ بنی مستلق کو مسلمانوں کے ہاتھوں کراری شکست ہوئی. دو اپریل 1765 کو مشہور روسی شاعر و ادیب میخائل لامانوسوف انتقال کر گئے. وہ 1711 میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے عمر کے ابتدائی سال غربت اور سختیوں میں گزارے. اس کے باوجود وہ اعلیٰ تعلیم کے حصول میں کامیاب ہو گئے. اعلیٰ تعلیم کے حصول کے بعد لامانوسوف استاد بنے اور ساتھ ساتھ انہوں نے ادب میں بھی اعلیٰ مقام حاصل کیا. لامانوسوف نے اپنی تحقیقات کے ذریعے روس کی ادبی زبان تشکیل دی. چنانچہ میخائل لامانوسوف کو بابائے روسی ادب کا لقب دیا گیا. 2 اپریل 1805 عیسوی کو ڈینمارک کے معروف ادیب ہینس کرسچن اینڈرسن پیدا ہوئے۔ اینڈرسن ایک غریب موچی کے بیٹے تھے جنہوں نے کوپن ہیگن جا کر تھیٹر ڈراموں میں کام کرنا شروع کیا، لیکن ایک عرصے کے بعد اینڈرسن کہانیاں لکھنے لگے۔ 1835 میں ان کی پہلی کہانی حاضر جواب کے نام سے منظر عام پر آئی، جس نے بہت شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد 1872 عیسوی تک انہوں نے پریوں کے موضوع پر سال میں اوسطاً ایک کہانی لکھی۔ اینڈرسن دنیا میں بچوں کی کہانیاں لکھنے والے مشہور ادیبوں میں سے ایک ہیں۔ ان کی بعض مشہور کہانیوں کے نام یہ ہیں: بطخ کا بد شکل چوزا، ٹین کا بہادر سپاہی اور لال جوتے۔ اینڈرسن کے یوم پیدائش کو بچوں کی کتب کا عالمی دن قرار دیا گیا ہے۔ دو اپریل سن 1840 عیسوی کو مشہور فرانسیسی ناول نگار ایمل زولا پیرس میں پیدا ہوئے۔ ان کا بچپن انتہائی غربت میں بسر ہوا۔ 1862 میں انہوں نے کتابوں کی ایک دکان پر ملازمت اختیار کی۔ 1864 میں ان کا پہلا ناول شائع ہوا، لیکن اسے شہرت نہ مل سکی۔ 1865 میں ایمل زولا نے ملازمت ترک کر کے اپنی توجہ ناول نویسی پر مرکوز کر دی اور متعدد ناول اور مختصر کہانیاں لکھی۔ وہ خود چونکہ غربت کا مزہ چکھ چکے تھے، اس لیے ان کے ناولوں میں غربت کی بہت خوبصورت عکاسی ملتی ہے۔ ان کا سب سے مشہور ناول نیچرلزم تھا، جو 1888 میں شائع ہوا۔ ایمل زولا کا انتقال 29 ستمبر 1902 عیسوی کو ہوا۔ دو اپریل کو بین الاقوامی یوم کتب اطفال منایا جاتا ہے۔ جرمنی کی ایک صحافی اور مصنفہ جیلا لپمین نے ایک دن کو کتب اطفال کے لیے مخصوص کیے جانے کی تجویز پیش کی تھی۔ سن 1966 میں ان کی تجویز کو نوجوانوں کے لیے کتابوں کا بین الاقوامی بورڈ نامی ایک غیر سرکاری تنظیم نے منظور کیا۔ 2 اپریل ڈینمارک کے معروف مصنف ہینس کرسچن اینڈرسن کا یوم پیدائش ہے۔ انہوں نے سن 1835 عیسوی سے 37 سال تک ہر سال بچوں کے لیے ایک کہانی لکھی، اور ڈینمارک کے بہترین مصنفین اور دنیا کے بہترین داستان نویسوں میں ان کا شمار ہوا۔ ادب اطفال کے میدان میں ان کی اہم خدمات کے اعتراف میں ان کے یوم پیدائش یعنی 2 اپریل کو بین الاقوامی یوم کتب اطفال قرار دیا گیا۔ اس دن مذکورہ تنظیم کے زیر اہتمام بچوں میں مطالعے کا شوق پیدا کرنے اور کتاب کی اہمیت کی طرف متوجہ کرنے کے لیے پوری دنیا میں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تیرہ فروردین سن 1370 ہجری شمسی کو عراق کی سابق باسی حکومت کے کارندوں نے جنوبی عراق کے مسلمانوں کی تحریک کو کچلنے کے ساتھ ساتھ نجف اشرف میں حضرت علی علیہ السلام کے روزے اور کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے کی بے حرمتی کی۔ امریکہ کی اتحادی افواج کی جانب سے عراقی فوجیوں کو شکست دینے اور انہیں کویت کی سرزمین سے نکالنے کے لیے کی جانے والی کارروائی کے بعد عراقی عوام نے عراقی ڈکٹیٹر صدام کی حکومت کی سرنگونی کے مقصد کے پیش نظر اپنے قیام کا آغاز کر دیا، لیکن اسی دوران امریکی فوجیوں نے اپنی کارروائی روک دی، اور اس طرح انہوں نے صدام کے فوجیوں کے لیے عراق کے روزہ دار عوام کو کچلنے کا موقع فراہم کر دیا۔ صدام کے فوجیوں نے بہت سے عراقی باشندوں کو قتل اور گرفتار کرنے کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزہ مقدس کی بے حرمتی کی۔ اسی کے ساتھ یادوں کے جھڑوں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، تاریخی معلومات پر مشتمل ہمارا مستقل سلسلے وار پروگرام۔ سامعین، ریڈیو تہران کی یہ دوسری مجلس آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سماعت فرما رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر نشر ہونے والے ہمارے پروگرام سائٹ پر اپلوڈ بھی کیے جاتے ہیں، آپ سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہوا ہے نوروز کی مناسبت سے اور خاص طور پر نیچر ڈے یوم فطرت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام۔
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن حال۔
مبارك مبارك عيدكم مبارك، مبارك مبارك روزتون مبارك،
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے، عید نوروز کے حوالے سے خصوصی پروگرام لے کر حاضر ہیں۔
خوشی اور مسرت کے اس موقع پر آپ تمام سامعین کی خدمت میں تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں۔ سامعین، آج ایران میں نئے شمسی سال کا 13واں دن ہے، یعنی شمسی سال کے پہلے مہینے فروردین کی 13ویں تاریخ ہے، اور یہ دن ایران میں روزے فطرت یا نیچر کے دن سے موسوم ہے کہ جو ایک طرح سے جشن نوروز کا آخری دن شمار ہوتا ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا تاکہ ہم آپ کو اس دن کی خوبیوں کے بارے میں مزید آگاہ کر سکیں۔
شکوفه سامعین، ایرانی اقوام کے قدیم آداب و رسوم میں سے ایک کی جس کا انعقاد ہر سال ایک ثقافتی روایت کے طور پر ہوتا ہے، سجدہ بدر کی رسم ہے کہ جسے روزے طبیعت کا نام بھی دیا گیا ہے۔ ایک ایسا دن کہ جو نوروز کے جشنوں کا ایک طرح سے اختتامی دن ہے، اور گھرانے کے افراد اس دن نیچر کی رانائیوں سے محظوظ ہونے اور سیر سپاٹے کرنے کی غرض سے پارکوں، صحراؤں، دریاؤں کے کناروں اور سرسبز وادیوں کا سفر کرتے ہیں، اور سب ساتھ مل کر خدا کی قدرت اور اس کی نعمتوں سے بھرپور لذت اٹھاتے ہیں۔ مختلف جشنوں اور آداب و رسوم کا انعقاد قدیم الایام سے ایرانی عوام کی ثقافتی خصوصیات میں سے ہے۔ ایران کے عوام مختلف مناسبتوں میں جشن و سرور کی محفلیں برپا کرتے تھے، اور وہی عشق و ولولہ آج بھی ایرانیوں کی تہذیب و ثقافت میں باقی رہ گیا ہے۔ در حقیقت جشنوں اور قومی و مذہبی آداب و رسومات کے انعقاد سے لوگوں کے دلوں میں زندگی کی امید زندہ رہتی اور جلا پاتی ہے، اور لوگوں کے افکار کو ایک دوسرے سے قریب تر کرتی اور سب کے لیے خوشی و مسرت کا سامان فراہم کرتی ہے۔ اور اسی طرح یہ تقریبات ہر قوم و ملت کے درمیان اتحاد و یکجہتی کا ایک اہم ترین عامل شمار ہوتی ہیں۔
میں نے اتحاد کی بات کی، غور طلب بات یہ ہے کہ ایران میں عید نوروز کا 13واں دن یا 13ویں دن کا جشن بہار نہ صرف عوام کے درمیان اتحاد کی علامت ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ عوام اور نیچر کے درمیان باہمی رابطے کی علامت ہے۔ ایران کے قدیم آداب و رسوم میں جب ہم جستجو کرتے ہیں تو ایسے بہت سے جشن ہم کو ملیں گے کہ جو اس باہمی رابطے اور وابستگی کو ظاہر کرتے ہیں۔ ماحولیات کی آلودگی کے خلاف جدوجہد دو عشروں سے بھی کم عرصے میں ہماگیر ہوئی ہے، لیکن ماحولیات کے تحفظ، پانی، مٹی، ہوا اور مختلف حیاتیاتی تنوع کی حفاظت میں عوام کی دلچسپی کی جڑیں ایران کی سرزمین کی ہزار سالہ تاریخ میں پیوست ہیں۔ ایرانیوں نے قدیم الایام سے اب تک اپنی قومی و مذہبی تعلیمات کی بنیاد پر دشت و صحرا میں گھومتے اور سیر کرتے وقت کسی درخت کی شاخ توڑنے یا جڑی بوٹیوں کو تہس نہس کرنے یا پانی اور مٹی کو آلودہ اور خراب کرنے سے پرہیز کیا ہے، اور اپنی پوری کوشش کی ہے کہ نیچر میں جانے کے بعد وہاں کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے نیچر کو نقصان پہنچے۔
سامعین، ایرانی ثقافت میں موجود قدیمی روایتوں اور آداب و رسوم میں سے ہر ایک کا ایک علامتی معنی ہے کہ جو ماضی کے زمانے سے ایرانیوں کے ذوق و سلیقے اور افکار کے ساتھ آج کی نسل تک پہنچا ہے۔ سجدہ بدر کی رسم بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ نوروز کے آغاز کے 12 روز 12,000 سالہ خلقت کی علامت و نشانی ہے، اور نوروز کے آداب و رسوم کی زنجیر کی آخری کڑی یعنی بہار کے 13ویں دن لاکھوں ایرانی نیچر کے درمیان جا کر اور اس کی رانائیوں سے لطف اندوز ہو کر خود کو نئے سال میں کار و کوشش کے لیے ایک نئی تازگی کے ساتھ آمادہ کرتے ہیں۔ کہا جا سکتا ہے کہ تمام ایرانی آداب و رسوم میں قومی یکجہتی کا ایک گہرا مفہوم پایا جاتا ہے کہ جس پر اسلام نے بھی مہر تائید ثبت کی ہے۔ ٹھیک اسی وقت سے کہ جب گھروں کی صاف ستھرائی کا کام شروع ہوتا ہے، معاشرے میں ایک وسیع تحرک پیدا ہو جاتا ہے کہ جو نوروز کی 13ویں تاریخ کو اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو منانے کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ نوروز کے 13ویں دن لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ گھروں سے باہر جائیں اور دشت و صحرا کی سیر کریں، اور لوگ اس اجتماعی اقدام میں اپنی توانائی، کام، کوشش اور زندگی کو پر امید بنانے میں ظاہر کرتے ہیں اور خود کو جنب و جوش سے سرشار سال شروع کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔ ہر وہ آداب و رسوم کہ جو ماضی کے زمانے سے اب تک ہم تک پہنچی ہیں، وہ خود بہت زیادہ روایتوں اور داستانوں کی حامل ہیں۔ ایرانیوں کے سجدہ بدر کے بارے میں بہت کچھ نقل اور بیان کیا گیا ہے، اور بہت سے منابع و ماخذ میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ بعض اس دن کو اچھا خیال کرتے ہیں اور کچھ اسے برے دن کے طور پر جانتے ہیں، اور ان کا عقیدہ ہے کہ اس دن کو گھر میں نہیں رہنا چاہیے بلکہ دشت و صحرا کی جانب نکل جانا چاہیے۔
مبارک، عیدتون مبارک، 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 عیدتون مبارک، 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 مبار میده، بوی عطر و گل و سبز تو شهر خونه پیچیده، دوباره باز دعا کنیم، خدا را باز صدا کنیم، با امید سال خوبی همه شکر خدا کنیم، مبارک مبارک عیدتون مبارک، مبارک مبارک درودتون مبارک،
مبارک مبارک عیدتون مبارک، مبارک مبارک درودتون مبارک.
سامین ایرانی دانشور ابو ریحان بیرونی که جو 973 عیسوی سے 1093 عیسوی کے برسوں کے دوران زندگی گزار رہے تھے، اینتھروپولوجی سے موسوم سبجیکٹ کے وجود میں آنے کے صدیوں پہلے سے وہ ان ابتدائی افراد میں سے تھے کہ جنہوں نے خاص طور پر بشریات یا اینتھروپولوجی میں تحقیق کی تھی. وہ 13 کی عدد کے بارے میں مثبت نظریہ رکھتے ہیں اور اسے اچھا قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے اپنی کتاب الباقیہ میں قدیم ایرانیوں کے بارے میں گفتگو کی ہے، اور انہوں نے اس کتاب میں ایرانیوں کے سال کے دنوں کی جانب اشارہ کیا ہے اور 13 فروردین کے بارے میں لکھا ہے، قدیم ایرانی لوگ اپنے مہینے کے ہر دن کو ایک نام سے موسوم کرتے تھے اور مہینے کی 13 تاریخ کو تیر روز کا نام دیا تھا، اور تیر ایک عزیز و مکرم فرشتے کا نام اور ایک بڑے اور نورانی و مبارک ستارے کا نام ہے. اس بنا پر تیر روز یعنی ایرانیوں کے لیے 13ویں تاریخ مبارک رہی ہے. اس کے علاوہ ایک اور روایت میں ایران کے قومی افسانوں میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ آرش کمانگیر نے کہ جو منوچہر کے سپاہیوں میں سے تھا، ایران اور توران کی جنگ ختم ہونے کے بعد ایران اور توران کی سرحد کے دوبارہ تعین کے لیے تیر کے مہینے میں کہ جو ایرانیوں کے ایک مہینے کا نام ہے، تیر روز کے دن ایک بلندی سے تیر پھینکا تھا. اس بنا پر 13 کی عدد ایرانی ثقافت میں مبارک دن کی یاداوری کراتی ہے.
سامعین، شاید ان دنوں بہت کم ہی ایسے افراد ہوں گے جو 13 فروردین کے اچھے اور برے ہونے کے بارے میں اعتقاد رکھتے ہوں. اس دن زیادہ تر لوگ خوشی منانے اور ایک جگہ اکٹھا ہونے اور نیچر کے ساتھ گھل مل جانے کے لیے اپنے گھروں سے باہر نکلتے ہیں. اگر آپ عید نوروز کے ایام میں، البتہ ان ایام کے علاوہ کہ جو کرونا کی وبا سے دوچار ہیں، ایران کا سفر کریں اور 13ویں فروردین کو ایران کے کسی بھی شہر میں آپ مہمان ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ شہروں اور دیہاتوں کے کونے کونے میں موجود تفریحی مقامات پر گھرانے کے افراد ایک ساتھ اکٹھا ہیں اور ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مشغول ہے. کوئی ایک طرف آگ جلا رہا ہے تاکہ چائے اور کھانا بنائے، تو دوسری طرف بچے جھولا بناتے ہیں تاکہ اس پر جھولا جھولیں. تو کہیں ایک گوشے میں آپ جوانوں کو دیکھیں گے کہ جو سبزوں اور ہریالیوں کے ساتھ خود کو مانوس کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس دن کے رسومات کا حصہ ہیں. کلی طور پر اس دن گھرانوں کے افراد الصبح صبح تا غروب آفتاب اپنے گھروں سے باہر رہتے ہیں اور فطرت کے دامن میں وقت بسر کرتے ہیں، اور اس دن کی مخصوص ڈشیں تیار کرتے ہیں، اور پھر غروب تک خوش خوش اپنے گھروں کو لوٹ آتے ہیں. اگرچہ 2 سال سے کرونا وائرس نے اس خوبصورت ایرانی روایت کو درہم برہم کر دیا ہے، اور ان ایام میں گھرانوں کی کوشش ہے کہ بقیہ دنوں کی طرح اپنے گھروں میں ہی رہیں اور باہر جانے سے پرہیز کریں، لیکن انشاءاللہ ایک دن یہ کرونا کی وبا آخرکار ختم ہوگی اور دوبارہ یہ خوبصورت ایرانی رسم منائی جائے گی. سامن، ہم آپ کو اس مرحلے میں 13 فروردین یعنی سیزدہ بدر کو ایران میں تیار کی جانے والی مخصوص ڈشوں کے بارے میں بتائیں گے.
سامن، سیزدہ بدر یا وہی روز طبیعت یا نیچر ڈے میں مخصوص پروگرام ہوتے ہیں. من جملہ اس کے ایسے کھانے اور پکوان تیار کرنے کا ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جو روایتی طور پر اس دن پکائے جاتے ہیں اور لوگ شوق و ذوق سے کھاتے ہیں. عام طور پر گھرانے اس دن اجتماعی طور پر دن کا کھانا تیار کرتے اور کھاتے ہیں. اس کے علاوہ خشک میوے اور انواع اقسام کی کھانے والی چیزیں بھی اپنے ساتھ پارکوں، تفریحی مقامات اور سرسبز و شاداب علاقوں میں لے کے جاتے ہیں، اور عید نوروز کی چھٹیوں کے آخری دن کو محبت و الفت سے سرشار ماحول میں اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور آشناؤں کے ساتھ بہت سی یادوں کے ساتھ اختتام کو پہنچاتے ہیں. اس دن کی غذا عام طور پر 2 طریقوں سے تیار کی جاتی ہے، یا پہلے سے ہی گھروں میں لوگ پکا کر ساتھ لے کے جاتے ہیں، یا پھر کھانا پکانے کے سارے سامان اپنے ہمراہ لے کر تفریحی مقامات پر جاتے ہیں اور وہاں کھانے پکاتے ہیں. ایران کے مغربی علاقوں کے بعض باشندوں کی رسم یہ ہے کہ اس دن کوفتہ بناتے ہیں۔ ایران کی ایک ڈش ماہی با سبزی پلو یعنی مچھلی کے ساتھ چاول اور سبزی کی ڈش اور انواع و اقسام کے کباب اس دن کے کھانوں میں معمول کی غذا ہے۔ اور ایران کے بعض علاقے کے لوگوں کا ماننا ہے کہ 13 بیدر یا 13ویں تاریخ کو صحرا کی جڑی بوٹیوں کی پتیاں جمع کر کے ان سے ضرور کھانا یا آش تیار کرنا چاہیے۔
13ویں بدر کی ایک مقبول ڈش دلیا اور نوڈلز کی آش ہے۔ ایران میں آش ایک طرح کا سوپ ہے جو بہت لذیذ غذا ہے۔ اسی طرح سمنو ایک قسم کا حلوہ ہے جو عام طور پر 13ویں بدر کے دسترخوان پر رکھا جاتا ہے۔ صوبہ خراسان جنوبی اور یزد میں 13ویں بدر کے دن ایک قسم کی روٹی آٹے، روغن اور تل سے پکاتے ہیں۔ ایران کے شمال میں بھی انواع اقسام کے حلوے اس دن کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ کاہو کو شربت سکنجین کی جو شکر اور سرکے اور پودینے کا امتزاج ہے کے ساتھ 13ویں بدر کی شام کو کھانا کھانے والی چیزوں میں سے ایک روایتی چیز ہے۔ اس کے علاوہ لذیذ کھانے والی چیزیں کو جو اس دن پکائی جاتی اور کھائی جاتی ہیں، اس دن کی مروجہ رسومات میں سے ایک یہ ہے کہ گھرانوں کے افراد نیچر کو ترک کرنے سے پہلے ہفت سین دسترخوان کے لیے جو سبزہ تیار کرتے ہیں اسے بہتے ہوئے پانی میں بہا دیتے ہیں اور پھر اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے سبزے کو گرہ لگانا بھی اسی دن سے متعلق ایک رسم ہے۔ ایرانیوں کا خیال ہے کہ سبزے کو گرہ لگانا اس طرح سے کہ سبزہ یا گھاس کو نقصان نہ پہنچے زندگی کے مشکلات و مصائب کی گرہ کھلنے کا باعث ہوگا۔
البتہ جیسا کہ ذکر کیا گیا کہ ایران میں اس سال کا جشن فطرت یا نیچر ڈے بھی گزشتہ سال کی مانند پابندیوں کے ہمراہ ہے اور اس کی وجہ کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہے، اور لوگ اس دن اپنے گھروں اور گھروں کے صحنوں میں ہی جشن منا رہے ہیں تاکہ اس بیماری کے منتقل ہونے کی روک تھام اور اس کا سلسلہ منقطع کریں تاکہ جلد از جلد یہ بیماری ایران میں ختم ہو جائے۔ ہمیں بھی امید ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اس وائرس کے خطرات سے خود کو محفوظ رکھتے ہوئے ان ایام کو اپنے رشتہ داروں، اعزاء و اقارب اور دوستوں کے ساتھ بخوبی گزاریں گے۔
عزیز سامعین، نوروز کے سلسلہ وار پروگرام کا یہ آخری پروگرام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا گیا۔ امید ہے کہ نوروز سے متعلق ہمارے سارے پروگرام آپ کو پسند آئے ہوں گے۔ ہمیں اپنی پسند سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہیں پر ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اور سامعین اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین پروگرام آئینۂ صحافت میں عباس سید کا سلام قبول فرمائے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں میں شائع ہونے والے مقالات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں روزنامہ قدس جو ایران سے شائع ہوتا ہے، جس کا عنوان ہے یمن کا ہیروشیما، سعودی امریکی اتحاد کے جرائم کی دستاویزات۔ روزنامہ قدس لکھتا ہے، سعودی امریکی اتحاد کی یمن پر جارحیت کے 6 سال پورے ہونے پر عوامی تحریک انصار اللہ کے انسانی حقوق اور قانونی کارروائی کے دفتر کی جانب سے ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے جس کا عنوان ہے یمن کا ہیروشیما۔ اس رپورٹ میں جارح افواج کے بہیمانہ مظالم کے دستاویزات شائع کیے گئے ہیں۔ 776 صفحوں پر مشتمل اس قانونی رپورٹ کے پہلے حصے میں عالمی قوانین کے بلبوتے پر یمن پر امریکی سعودی اتحاد کے حملے، جارح ممالک کے بہانوں، یمن کے معاصرے، اقوام متحدہ کی کارکردگی وغیرہ کا جائزہ لیا گیا۔ دوسرے حصے میں یمن میں سعودی امریکی اتحاد کے مظالم، اس ملک کے عوام کے خلاف سعودی صفاکیت پر دستاویزی فلم بنانے والوں، عینی شاہدوں اور متاثرہ افراد کے بیانات، اور عام شہریوں، قیدیوں اور گرفتار شدہ یمنی افراد کے خلاف تشدد کے نمونے پیش کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے آخر میں سعودی اتحاد کے حملوں کی فہرست اور 4093 علاقوں میں بمباری کی تفصیلات بھی درج ہیں۔ 4133 قتل عام کی تفصیلات کا بھی ذکر ہے۔ سامعین روزنامہ گارڈین نے سرخی لگائی ہے، برطانیہ میں نسلی امتیاز، برطانوی حکومت کی رپورٹ کا جائزہ، مخالفین کیا کہہ رہے ہیں۔ حکومت برطانیہ کی جانب سے 264 صفحوں پر مشتمل برطانیہ میں نسلی امتیاز کے مسئلے پر ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس ملک میں نسل پرستی اور نسلی ناانصافی تو وجود رکھتی ہے، لیکن یہ طرز عمل وسیع اور منظم انداز میں پایا جاتا ہے۔ تاہم حکومت کے زاویہ نگاہ پر ماہرین کھل کر اعتراض کر رہے ہیں۔ ان ماہرین کا کہنا ہے کہ حکومت نے یہ رپورٹ جاری کرتے ہوئے کوئی ثبوت پیش نہیں کیا، جس سے اس رپورٹ پر سوالیہ نشان اٹھتا ہے۔ رپورٹ میں سیاہ فاموں پر ظلم، برطانیہ کی سامراجیت اور غلاموں کی تجارت کو سراہا گیا ہے، اور ایسے غلاموں کی بہتری اور برطانوی اصولوں پر کار بندی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ نسل پرستی کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی عوام کے سر ہی ڈال دی گئی ہے، اور انہی کو ذمہ دار بھی ٹھہرایا گیا ہے۔ سامعین ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ منصف نے خبر لگائی ہے، آگرہ کے لال قلعے میں مسجد کی تہ میں مورتی موجود ہونے کا دعویٰ۔ اخبار لکھتا ہے، بابری مسجد کی شہادت کے بعد اب دیگر مساجد کو مندر بنانے کی شرانگیز مہم شروع ہو گئی ہے۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ اور بنارس کی گیان واپی مسجد پر جہاں عدالتوں میں مقدمات درج کیے گئے ہیں، وہیں متھرا کے ایک ایڈوکیٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ آگرہ کے لال قلعے میں دیوان خاص میں تعمیر کردہ مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے زیر زمین ایک مورتی موجود ہے۔ چنانچہ مہندر پرتاپ سنگھ نام ایڈوکیٹ نے سینئر سول جج نیا پنوڈیا کی عدالت پر درخواست پیش کرتے ہوئے استدعا کی ہے کہ محکمہ آثار قدیمہ یا دیگر مجاز عہدیداروں کو ہدایت دی جائے کہ دیوی کی مورتی دریافت کی جائے۔ ٹھاکور کترا کے شدھ دیو مندر میں واقع یہ مورتی مسجد کی سیڑھیوں کے نیچے رکھی گئی ہے۔ واضح ہے کہ اسی ایڈوکیٹ نے 17ویں صدی کی شاہی مسجد کو کسی دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی درخواست پیش کی ہے۔ درخواست گزار کا دعویٰ ہے کہ مسجد کا یہ احاطہ بھگوان کرشنا کی جائے پیدائش ہے۔ اس درخواست پر سماعت 19 اپریل کو مقرر کی گئی ہے۔ سامعین پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار نوائے وقت نے خبر لگائی ہے، مسئلہ کشمیر کے حل تک ماحول سازگار نہیں ہو سکتا، شاہ محمود۔ اخبار لکھتا ہے، دوشنبے میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس کے اختتام پر برطانوی اخبار سے گفتگو میں شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اجلاس میں بھارتی وزیر خارجہ نے اپنے بیان میں ماضی کی طرح پاکستان پر نکتہ چینی نہیں کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بھارت نے ماضی کی طرح پاکستان پر انگلیاں نہیں اٹھائیں جو وہ عام طور پر اٹھایا کرتے تھے، تو کم از کم اتنی تبدیلی میں نے محسوس کی ہے۔ بھارتی ہم منصب سے ملاقات کے حوالے سے شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہم دونوں ہی اپنی اپنی میٹنگز میں مصروف تھے، اس لیے ملاقات نہ ہو سکی۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے اندیا دیتے ہوئے کہا کہ سازگار ماحول بھارت کو پیدا کرنا ہے، مانی خیز اور کشمیر کے دیرپا حل تک ماحول سازگار نہیں ہو سکتا۔ اور میئر نیوز ایجنسی نے یمنی فوج کی معرب میں پیش قدمی سے متعلق ایک خبر شائع کی ہے۔ المیادین نیوز چینل کے مطابق یمن کی فوج نے معرب محاذ پر قابل دید پیش قدمیاں کی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق فوج اور عوامی رضاکار فورسز نے معرب کے مغرب میں واقع سروا کے فوجی اڈوں کو آزاد کرا لیا ہے۔ اور سمن اسی کے ساتھ ہی آج کا آئینہ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا۔ اور سمین اب آخر میں سماعت فرمائیے پروگرام بزم دوستاں۔
سامعین کے خطوط اور پیغامات اور ان کے جوابات پر مشتمل آپ کے پسندیدہ اور محبوب پروگرام بزم دوستاں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں
حسین تقوی
اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں اور اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے اور آپ کی زندگیوں میں ترقی اور پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری ہوگا۔
جی ہاں، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے اور ہر مرتبہ ہم پروگرام کے آغاز میں سامعین کے لیے دعاگو رہتے ہیں، اور اسی پروگرام میں نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی دعاؤں میں سامعین کو یاد رکھتے ہیں۔ بہن مریم زہرا، اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمارے سامعین دعا وغیرہ کے لیے بھی جو ہے وہ واٹس اپ گروپ میں یا ایس ایم ایس کے ذریعے سے تاکید بھی کرتے ہیں کہ آپ وہاں ہیں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ بہرحال یہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، ایک دوسرے کی ترقی و پیش رفت پر خوشحال ہونا، یہ مومن کی علامات میں سے ہے۔ اور بہرحال ہم گنہ گار بندے ہیں، خدا کی بارگاہ کے اندر ہماری آرزو اور تمنا یہی ہے کہ پروردگار متعال اپنے نیک بندوں میں ہمیں شمار فرما اور ہماری تقصیرات اور گناہوں سے درگزر فرما۔ یقینی طور پر سامعین جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے، اور جو ترقی و پیش رفت کا یہ عمل ان کی زندگیوں کے اندر جاری و ساری رہتا ہے، اس کا تسلسل جو ہے وہ باقی رہے۔ یقینی طور پر یہ ترقی و پیش رفت انسان کو کمال کی طرف لے جاتی ہے، چاہے مادی ترقی ہو چاہے معنوی ترقی ہو، لیکن ہمیں آخرت کی طرف نگاہ دوڑانی چاہیے۔ جو کچھ ہم اس دنیا میں کریں گے یقینی طور پر آخرت میں وہی پائیں گے۔ اگر یہاں خیر و خوبی انجام دی ہے تو آخرت میں بھی خیر و خوبی ہمارے ساتھ جو ہے وہ جنم لے گی، لیکن اگر ہم نے اس دنیا میں کسی کا حق کھایا ہے، خدا نخواستہ اگر کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے، خدا نخواستہ، تو یقینی طور پر جو ہے اس کا ہمیں جواب خدا کی بارگاہ میں ضرور دینا ہوگا۔ لہذا کوشش کیجئے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نرم خوئی، پیار محبت کے جذبے کو ایجاد کیجئے تاکہ مہر و محبت کا یہ سفر جو ہے جاری و ساری رہے۔ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں، اور اپنا بہت بہت خیال رکھیں، ماسک لگائیں، سماجی فاصلے کی رعایت کریں، ڈاکٹروں کے طبی مشورے پہ عمل کریں اور کرونا وائرس کو جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔
بہت شکریہ حسین تقوی۔ اب پروگرام میں سامعین کے خطوط اور پیغامات کو شامل کرتے ہیں۔ یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے متاہر حسین زاکری صاحب نے۔ اپنے اس خط میں انہوں نے نئے ہجری شمسی سال 1400 کے آغاز اور جشن نوروز کی مبارکباد پیش کی ہے اور لکھا ہے، ہمارے علاقے میں بھی جشن نوروز بہت ہی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے اور اس دن کے مخصوص اعمال انجام دیے جاتے ہیں۔ گھروں میں اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں اور دوست احباب کے گھروں پر جایا جاتا ہے، لیکن کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال جشن نوروز کی خوشیاں کچھ ماند رہیں اور اکثر لوگوں نے کورونا ایس او پیز کا خیال رکھا ہے۔ ماہ شعبان کی مناسبت سے ریڈیو تہران سے پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے ہیں، سن کر ایمان تازہ ہو گیا۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے سیاسی، سماجی اور مذہبی پروگرام بہترین ہوتے ہیں۔ عالمی خبریں ہوں یا سیاسی تجزیہ، سیاسی پروگرام ہوں یا مختلف سماجی عنوانات سے پیش کیے جانے والے پروگرام، سب کے سب دل کو بھاتے ہیں۔ رات کی نشریات میں پیش کیا جانے والا پروگرام کلام امیر، اسلام پلس، اسلام ٹائم، اسلامی تاریخ، یہ سب پروگرام بھی نہایت معلوماتی ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں ریڈیو تہران سننے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے اور سحر اردو ٹی وی کی نشریات بھی دیکھی جاتی ہے اور لوگ اسے پسند کرتے ہیں۔
جی جناب، مطہر حسین زاکری صاحب، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل سے آپ نے یہ محبت نامہ ارسال کیا۔ ہم بھی آپ کی خدمت میں نئے ہجری شمسی سال 1400 کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور بہت شکریہ کہ آپ نے نئے ہجری شمسی سال کے حوالے سے اپنے دلی احساسات کا اظہار کیا۔ جشن نوروز کے حوالے سے بھی آپ نے مبارکباد پیش کی، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جشن نوروز کے حوالے سے آپ نے اپنے علاقے میں جو رسم و رواج ہیں اس کا بھی ذکر کیا اور بتایا کہ یہاں پر بھی جشن نوروز جو ہے وہ جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے اور اس دن اچھے اچھے کھانے پکائے جاتے ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ مخصوص دعائیں جو ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں اور انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، خدا کی نعمتوں پر اپنے سر کو جھکا دیتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار متعال ان ایام کو اسی طریقے سے جاری و ساری رکھے۔ جی ہاں، اور آپ نے اپنے اس خط میں ایک جو بات لکھی ہے وہ بڑی دل کو بھائی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ کرونا کے ان ایام میں آپ لوگوں نے کرونا وائرس کے ایس او پیز پر عمل کیا اور سماجی فاصلے کی رعایت کی، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ جشن نوروز بھی منایا، تو یہ بہت آپ نے ایک مثالی نمونہ پیش کیا ہے اور سب کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ اور یہ جو وبا ہے، یہ جو بیماری ہے، اس سے چھٹکارا اسی صورت مل سکتا ہے کہ جب ہم جو ہے ڈاکٹروں کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ ماہ شعبان کے پروگراموں کو آپ نے پسند کیا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگراموں کے حوالے سے آپ نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ ریڈیو تہران سے اسی قسم کے بہترین پروگرام سنتے رہیں گے۔ اور سحر ٹی وی کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ آئی آر آئی بی کی نشریات جو ہے آپ کے یہاں جو ہے بڑے شوق سے لوگ سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ محبتوں کا یہ سفر جاری و ساری رہے گا اور آپ کی طرف سے ہمیں خط ملتے رہیں گے۔ شکریہ، مہربانی، اس امید کے ساتھ کہ آپ آئندہ بھی ہم سے رابطے میں رہیں گے۔
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے بلوچستان کے شہر مچھ سے خیر علی کھوسا صاحب نے۔ وہ لکھتے ہیں، میں ایک کارخانے کا چوکی دار ہوں اور ریڈیو میرا پرانا ساتھی ہے۔ ریڈیو تہران میں بہت شوق سے سنتا ہوں اور مجھے آپ کے سارے پروگرام بہت پسند ہیں۔ میرے دوست بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تم ریڈیو پر اتنے شوق سے کیا سنتے ہو، تو میں انہیں جواب دیتا ہوں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام۔ آپ کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت اچھے ہیں۔ میرا تعلق سن سے ہے اور میں نوکری کی وجہ سے مچھ میں رہتا ہوں۔ مجھے پروگرام بزم دوستہ بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ لوگ بہت محبت سے ہمارے خطوط کا جواب دیتے ہیں اور تفصیل سے خط کو پڑھتے ہیں۔
جی جناب، خیر علی کھوسا صاحب مچھ بلوچستان پاکستان سے آپ نے یہ بہت ہی محبتوں بھرا، پیار بھرا، خلوص بھرا خط ہمیں ارسال کیا۔ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے کوشش کی اور اپنے دلی احساسات و جذبات کا اس خط میں اظہار کیا، اور آپ نے لکھا تھا کہ میرے اس خط کو آپ خود درست کر لیجئے گا، میری رائٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ اچھی نہیں ہے۔ تو بہرحال ہم نے آپ کے کہنے کے مطابق اس خط کی نوک پلک جو ہے وہ تھوڑی سی درست کر دی، لیکن میں بہت زیادہ خوش ہوا جب آپ کا یہ خط مجھے موصول ہوا، اور میں جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کر سکوں وہ کم ہے۔ ریڈیو تہران کی نشریات سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ۔ ریڈیو سے جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ. یقینی طور پر جس قسم کی آپ کی ملازمت ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو افراد وہاں ہوتے ہیں وہ اپنے دل کو ریڈیو سے، ٹی وی سے، ان چیزوں سے جو ہے وہ بہلاتے ہیں. اور خاص طور پر جب ہم یہ سنتے ہیں کہ ریڈیو تہران بھی ان ریڈیو اسٹیشنوں میں سے ایک ہے کہ جو افراد بڑے شوق سے سنتے ہیں، تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے اور ہم ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ محنت کر رہے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کما رہے ہیں، خداوند متعال آپ کے رزق و روزی میں برکت عطا فرمائے. اور اللہ کے ہاں محنت سے کمانا جو ہے وہ بھی ایک بڑی عبادت ہے. آپ ایک عبادت کر رہے ہیں اور اپنے گھر سے دور ایک مقام پر آپ کی یہ نوکری ہے. یقینی طور پر گھر سے دور رہنا بھی جو ہے ایک امتحان سے کم نہیں ہے. خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، آپ کو ہمت و طاقت عطا فرمائے، اور ریڈیو تہران کے حوالے سے آپ کے دلی احساسات و جذبات ہیں، ہم اس کی قدر کرتے ہیں. ہمیں آپ کے اگلے خط کا بھی انتظار رہے گا. بہت شکریہ، بہت نوازش کہ آپ نے ہمیں یہ خط ارسال کیا.
یہ خط ہمیں ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے سندھ کے شہر ٹھٹھا سے شہباز شیرازی صاحب نے. وہ لکھتے ہیں، کافی دنوں کے بعد خط لکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ تھی کہ میری طبیعت بہت ناساز تھی، اب کچھ بہتر ہوئی ہے تو آپ کو یہ خط لکھ رہا ہوں. ریڈیو سروسز کو خط لکھنا میرا پرانا شوق ہے اور مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میرا خط ریڈیو سے نشر ہوتا ہے. میرے بھائی صاحب بھی ریڈیو بہت شوق سے سنتے ہیں. ہمارے پاس اچھے قسم کا ریڈیو ہے جو دنیا کے بہت سے اسٹیشنوں کی نشریات کیچ کر لیتا ہے. ویسے آج کل لوگ ریڈیو پر پیسے خرچ کرنے کے عادی نہیں ہیں، لیکن ریڈیو اپنی پوری آب و تاب سے جاری و ساری ہے. ریڈیو تہران سے ہمارا واسطہ پرانا ہے. ریڈیو تہران کے پروگرام ہمیں بہت پسند ہیں. پروگرام گرد و پیش ہو یا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروگرام یادوں کے جھروکے ہو یا خلقت کی رانائیاں، سب پروگرام میں شوق سے سنتا ہوں. پروگرام بزم دوستاں میں بعض سامعین آواز کی کیفیت کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ہمارے ریڈیو سیٹ پر تہران ریڈیو کی آواز صاف سنائی دیتی ہے اور سننے میں بھی بڑا مزہ آتا ہے. آخر میں تمام سامعین اور ریڈیو تہران کو میرا خلوص بھرا سلام.
جی جناب شہباز شیرازی صاحب، ٹھٹا پاکستان سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا، اور سندھ ٹھٹا کے بہت سے ہمارے سامعین ہیں کہ جو وقتاً فوقتاً ہمیں محبت نامے ارسال کرتے رہتے ہیں، اور شیرازی فیملی کی ایک کثیر تعداد ہے جو عرصہ دراز سے ریڈیو تہران کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور شہباز شیرازی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں کہ جو ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتے ہیں. بہرحال خدا کا شکر ہے کہ آپ کی طبیعت اب پہلے سے بہتر ہے اور اس میں بہتری انشاءاللہ آتی رہے گی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. خط و کتابت ایک اچھا شوق ہے، ایک علمی شوق ہے، اور کاغذ و قلم کا رشتہ جو ہے انسان کے اندر افکار و نظریات کی ترویج جو ہے اس کو پھیلاتا ہے، اور انسان کا ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام جو ہیں وہ آپ کو پسند آ رہے ہیں، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ نے ریڈیو کی بات کی اور لکھا کہ آپ کے پاس جو ہے وہ ایک اچھے قسم کا ریڈیو ہے. بہرحال ریڈیو جو ہے وہ کسی کے پاس اچھے قسم کا ہوتا ہے، کسی کے پاس جو ہے ریڈیو معمولی قسم کا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے معمولی سیٹ پر بھی ریڈیو تہران کی نشریات جو ہے بہت ہی صاف اور شفاف سنائی دیتی ہے، لیکن جہاں پر کوئی اچھے قسم کا ریڈیو ہو تو وہاں پر دنیا کے دیگر ریڈیو اسٹیشنز بھی جو ہے وہ اس پر سنے جاتے ہیں، اور ریڈیو تہران کی نشریات بھی واضح و صاف سنائی دیتی ہے. امید کرتے ہیں کہ خط و کتابت کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. آپ نے ایک ایک پروگرام کا نام لکھا، پسند کیا، اس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. آواز کی کیفیت سے ہمیں آگاہ کیا، اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ ہمیں خط لکھتے رہیں گے. بہن مریم زہرا، میرے خیال سے پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب ختم ہوا جاتا ہے، اور پروڈیوسر صاحب کی طرف سے جو ہے وہ اشارے مل رہے ہیں. تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی اور مریم زہرا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.